أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والنار للعاصين والمعاندين والمنافقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: نزل القرآن أربعة أرباع، ربع فينا وربع في عدونا، وربع حلال وحرام، وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن. گزشتہ چند نشستوں میں ہم نے اہل بیت کرام کے معنی، لغت، اصطلاح اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا. ہمارا گفتگو کے اس سلسلے کا اصل ہدف اور مقصد اس سوال کا جواب دینا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو دین لایا تھا اور جو دین کامل دین ہے اور قیامت تک رہنا ہے اور جاوید دین ہے اور مکمل ترین دین ہے، بلکہ تنہا مکمل دین اسلام ہے، تو رسول خدا نے جس دین کو لایا تھا جب تک وہ خود زندہ تھے، وہ قرآن کی روشنی میں مختلف مناسب پر فائز تھے اور وظیفہ الہی اور رسالت الہی کو انجام دیتے رہے، لیکن آپ کی رحلت کے بعد یہ اہم سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بعد دین کو لینے کے لیے قیامت تک اس دین کی تشریح اور تبیین کے لیے اور قرآن کی تفسیر کے لیے اور سنت نبوی کی تبیین کے لیے اور تعلیمات قرآنی اور تعلیمات اسلام اور تعلیمات پیغمبر اسلام کو ہمیں کس سے لینا چاہیے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. جیسا کہ پہلا اشارہ کیا گیا کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں مختلف مناسب پر فائز تھے، اور ان مناسب کو ہم قرآن کی روشنی میں پانچ مناسب اور منصبوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اخذ اور ابلاغ وحی ہے، یعنی پیغمبر اسلام وحی کو لیتے تھے اور لوگوں تک اسی صورت میں پہنچاتے تھے خدا کی جانب سے. اور دوسرا منصب تبیین وحی ہے، تفسیر وحی ہے، مبین اور مفسر قرآن اور احکام الہی خود پیغمبر تھے. اور تیسرا منصب قضاوت ہے، جب بھی کوئی اختلافی مسئلہ، کوئی اختلاف ہوتا تھا، آپ خدا کی اجازت سے بے عنوان قاضی لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے. اور چوتھا منصب حاکمیت اور ریاست کا منصب ہے۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ میں تشریف لانے کے فوراً بعد جو پہلا کام کیا وہ حکومت اسلامی کا قیام ہے، اور آپ خود حاکم اسلامی تھے۔ اور ایک اہم منصب جس نے قیامت تک رہنا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور شیعہ اور اہل سنت دونوں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام باقی تمام مناصب کے علاوہ آپ معنوی لحاظ سے، باطنی لحاظ سے آپ ولایت رکھتے تھے، اور قرآن مجید گواہ ہے کہ ولایت پیغمبر تمام افراد پر تھے، آپ صاحب اختیار تھے۔ اور یہ ایک الگ بحث ہے اور تفصیلی بحث ہے، اس کی طرف میں ابھی نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو فہرست آپ کی خدمت میں بیان کیا، انشاءاللہ موقع ملے تو اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو پیغمبر اسلام ان پانچ مناصب پر فائز تھے، اور آپ کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں ان مختلف مناصب کے عہدیدار کون ہے، ان مناصب کو سنبھالنے والا، اور قرآن کو جس طرح پیغمبر اسلام نے وحی کے ذریعے پہنچایا تھا اور اس کی تفسیر کرنے والا اور اس کو تبیین کرنے والا کون ہوگا۔ اس سوال کے سلسلے ہم نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بعد دو گروہوں میں امت اسلام بڑھ گئی، اور ان میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ پیغمبر کے بعد اہل بیت ہی مرجع ہے، مرجع دین، یعنی دین کو اہل بیت ہی سے لینا چاہیے۔ اور ایک گروہ نے کہا پیغمبر اسلام خاموشی سے چلے گئے، کسی کو معین نہیں کیا، اپنا جانشین نہیں بنایا، اور آپ خاموشی سے چلے گئے، اور اس ذمہ داری کو، اس وظیفے کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ وحی کے علاوہ، اخذ وحی اور ابلاغ وحی کے علاوہ، باقی سارے مناصب قیامت تک پیغمبر اسلام کے بعد ضرورت ہیں، اور اس کا سب محتاج ہے، اس کے بغیر اسلامی نظام اور اسلام قیامت تک باقی رہنا اور جاوید رہنا، رہنے کا کوئی معنی نہیں ہے اگر یہ مناصب نہ ہو۔ تو پیغمبر اسلام کے بعد ابلاغ وحی تو ختم ہو گیا، باقی مناصب کے لیے ہم کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان مناصب پر کون فائز ہوا ہے، اور دین کو لینے کے لیے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جسے مرجعیت دینی اور مرجعیت علمی کہا جاتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ اہل بیت ہی وہ واحد مرجع ہے، مرجع دینی ہے، ان سے ہمیں دین کو لینا چاہیے۔ اب ہمارا مدعا یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد اہل بیت کرام ہی دین کو اہل بیت ہی سے لینا چاہیے، اور دین کے تمام امور میں، وہ احکام الہی ہو، سیاست ہو، باقی قضاوت ہو، جس چیز کی طرف مسلمان کو ضرورت ہو وہ اہل بیت سے لینا چاہیے۔ لہٰذا آئندہ جب ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا گفتگو کا محور یہ نکات ہوں گے، ہم پہلے قرآن کی نگاہ میں اہل بیت کی شخصیت کو مشخص کریں گے، پیغمبر کے بعد اہل بیت کی شخصیت قرآن میں کس طرح بیان ہوا ہے، اور دوسری بات شخصیت اہل بیت کو سنت کی روشنی میں بھی بحث کرنے کی ضرورت ہے، اور دانشمندان اسلامی، علماء، اصحاب، تابعین نے اہل بیت کی کس طرح معرفی کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ، خود مرجعیت دینی اہل بیت کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہونی چاہیے تاکہ ہم حقیقی معنوں میں تحقیق کے ساتھ اور قرآن و سنت کی روشن میں پہچان لے. چونکہ ہم نے پہلے نشستوں میں عرض کر دیا پیغمبر کی یہ معتبر صحیح روایت ہے کہ میرے امت میں سے صرف ایک ہی گروہ نجات یافتہ ہے. وہ نجات یافتہ گروہ کون ہے اس کو پہچانا سب کے لیے ضروری ہے, وإلا گمراہ ہوں گے. جیسے کہ ہم نے گفتگو کے آغاز میں اس روایت کو نقل کیا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کے چار حصے ہیں اور قرآن مجید کا چوتھا حصہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے. جیسا کہ حاکم حسکانی نے شواہد و تنزیل میں, اہل سنت کے عالم ہیں, روایت کی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے, کہا کہ نزل القرآن اربعۃ اربع, قرآن چار حصوں میں تقسیم اور چار حصوں میں نازل ہوا ہے, اور ربع فینا وربع فی عدونا, ان میں سے جو ایک حصہ ہم اہل بیت کی شان میں ہیں اور ایک حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہیں, اور ان میں سے ایک حصہ حلال اور حرام کے بارے میں ہیں, اور ان میں سے ایک حصہ احکام کے بارے میں ہے, فرائض کے بارے میں ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں شرافت قرآن, کرامت قرآن ہم اہل بیت کے لیے ہی سزاوار ہیں. تو ہم آج آپ کی خدمت میں شخصیت اہل بیت, طہارت اہل بیت اور عصمت اہل بیت آیۂ تدہیر کی روشنی میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور اہل بیت کی ایک خصوصیت جو صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں وہ مقام عصمت ہیں, اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ہم بحث کریں گے تفصیل سے. تو قرآن مجید کے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں خالق کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, بس ہمارا صرف یہ ارادہ ہے اے اہل بیت کرام, رجز اور پلیدگی کو, کثافت کو آپ سے دور رکھیں اور آپ کو ایسا پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. مصداق آیۃ تدہیر کے بارے میں ہم نے پہلے بھی گفتگو کی, مصداق اہل بیت کے بارے میں آیۃ تدہیر کے ذیل میں مختلف روایتیں آئی ہیں, کچھ روایات کو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا ہے. اہل سنت کے ایک مایاناز عالم دین جناب ابو بکر حضرمی نے اپنی کتاب رشفت السادی میں کہتے ہیں کہ اکثر علماء نے کہا ہے کہ دلیل قطعی ہے کہ اہل بیت سے مراد علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہیں. رسول خدا وحی کے مطابق مصداق کو یہاں پر بیان کیا ہے, یہ اہل سنت کے ایک عالم کا بیان ہے, اور اس بارے میں بہت سی روایات ہیں, اور انہوں نے اسماعیل حقی صاحب روح البیان کے اس بات کو رد کرتے ہوئے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آیۃ تدہیر میں اہل بیت سے مراد صرف حضرت علی, فاطمہ, حسن اور حسین علیہ السلام ہیں, یہ بات شیعوں کی بات ہے اور یہ ثابت نہیں ہے. وہ جناب حضرمی, ابو بکر حضرمی نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعجب کی بات ہے, جو کچھ اہل سنت کی کتابوں میں ہے وہ دن کی طرح عیان اور روشن ہیں, اور بہت سے روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں. چونکہ اسماعیل حق نے روح البیان میں تفسیر ہے, روح البیان میں وہ کہتا ہے کہ آیۃ تدہیر روشن دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ازواج پیغمبر ہیں، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور شیعوں کا اہل بیت کو علی، حسن اور حسین اور فاطمہ کے ساتھ اختصاص دینا یہ باطل ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ روایت بھی نقل کی، یہ روایت کہ ان النبی خرج ذات یوم غداتا وعلیہ مرت مرجل فی شعر من شعر اسود فآتت فاطمہ فادخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. یہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت دلیل نہیں ہے. آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں. وہ کہتا ہے کہ اولاً یہ روایت جو جناب عائشہ نے نقل کی ہے، کہا یہ روایت اولاً یہ اہل بیت صرف حسن اور حسین علی فاطمہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہو بھی تو یہ نص کے مقابلے میں ہے. واقعاً عجیب سی بات ہے، نص قرآن کی آیت یا روایت ہے؟ نص اس آیت اور روایت کو کہا جاتا ہے جو کسی مطلب پر، جو کسی چیز پر یا کسی مطلب پر صراحتاً دلالت کرے. تو یہ ایک روایت ہے جس میں جناب عائشہ سے نقل ہے، وہاں پر کہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے امیر المومنین جناب فاطمہ، حسن اور حسین کو جمع کر کے چادر کے نیچے رکھ کر اور دعا کرتے ہوئے فرمائے یہ میرے اہل بیت ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اولاً دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہے تو یہ نص ہے کہ مقالبے جو قرآن مجید کی آئے تدہیر ہیں. تو یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید بعض آیتوں کے تفسیر کرتے ہیں، خود قرآن مجید کی آیات دوسرے آیت کے مفسر ہیں، اور اس کے علاوہ سنت پیغمبر خصوصاً قدعی سنت صحیح روایت وہ مفسر آیات قرآن ہیں. پتہ نہیں جناب اسماعیل حقی نے اس بات کو کس وجہ سے کہا ہے، اور یہ بات بالکل تمام علماء کے نزدیک باطل ہے، صحیح نہیں ہے. خود سنت، خود روایت مفسر قرآن مجید ہیں، جو روایت تفسیر کر رہی ہیں اسی روایت کو کہتے ہیں یہ نص کے مقابلے میں ہیں. ہم اس بات پر تھوڑا سا غور کریں، اولاً تمام شیعہ اور اہل سنت نے بالاتفاق کہا ہے کہ پنجتن پاک اہل بیت میں شامل ہیں، پنجتن پاک اہل بیت میں شامل ہونے کا کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اور یہ اتفاقی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیویاں اہل بیت میں، جو آئے تدہیر میں اہل بیت ہے اور اس کا ذکر ہوا ہے، تعارف ہوا ہے، اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، اس یہ اختلافی مسئلہ ہے. شیعہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ آئے تدہیر میں جو اہل بیت ہے اس میں ازواج پیغمبر شامل نہیں ہیں، اور خود اہل سنت میں بھی کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے اور اس پر اختلاف ہے. اس لحاظ سے جناب اسماعیل حقی نے، جو صاحب روح المعانی ہے، مفسر ہیں، اس نے ایک بڑی تہمت لگائی ہے شیعوں پر، جبکہ اہل سنت کی تمام کتابیں، مفسرین، محدثین سب نے کہا کہ یہ ذوات قدسیہ طاہرہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت ہی یہی افراد ہیں. جناب فخر رازی نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ آل امت ہیں یا امت کے علاوہ بعض خاص افراد ہیں، اس میں یہ اختلاف ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خواہ آل سے مراد کل امت ہو یا خاص افراد ہو، دونوں صورتوں میں حضرت علی، حسن اور حسین اور فاطمہ اہل بیت میں شامل ہیں. اور ان کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل متواتر ہے، نقل متواتر کے ساتھ ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، اور اس کے ان کے علاوہ دوسرے افراد اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جناب ثعلبی نے، شاپوری نے اپنی تفسیر الکشف والبیان میں کہتے ہیں کہ اقوال مفسرین، اقوال المفسرین والعلماء باختصاص باصحاب الکسام، مفسرین العلماء کے اقوال یہ ہیں کہ یہ آیت تدہیر اصحاب کساء کے ساتھ مخصوص ہے، اور اہل سنت کے ایک بہت بڑا عالم جناب ابو بکر نقاش وہ کہتے ہیں کہ اجمع اکثر اہل تفسیر انہا نزلت فی علی و فاطم والحسن والحسین، کتاب جواہر العقدین صفحہ نمبر 198 میں یہ جملہ نقل ہے کہ اجمع اکثر اہل تفسیر، اجماع کیا ہے اکثر اہل تفسیر نے آیہ تدہیر حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جناب سمہودی جو وہ بھی اہل سنت کے ایک بہت بڑا عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ہم علی وفات والحسن والحسن خاصہ، اہل بیت سے مراد صرف اور صرف علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہم السلام ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب طحاوی وہ کہتے ہیں کہ المراد بما فیہا ہم رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین دون ما سواہم۔ یہ کوئی شیعہ کا کوئی قول نہیں ہے، کسی عالم دین ہے جو شیعہ ہو اس کا قول نہیں، اہل سنت کے اکابرین کا قول نقل کر رہا ہوں۔ طحاوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر آئے تدہیر سے مراد پیغمبر ہیں، علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن اور حسین ہے، دونما سواہم، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ابو بکر حضرمی نے اسماعیل حقی حنفی کے اس بات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں والذی قال به الجماهیر من العلماء وقتاب اکابر الائمہ، اور جو چیز اکابر علماء نے کہا ہے یعنی بزرگان اہل سنت نے کہا ہے، اور جس پر قطع کیا ہے ائمہ اہل سنت نے، اور دلیل اور براہین و تظافرت به الادلہ، بہت سے ادلے موجود ہے کہ ان اہل البید المرادین فی الآیا، اہل بید آیت میں اہل بید سے مراد ہم سیدنا علی و فاطمہ و ابناہما، مراد ہمارے سید و سردار امیر المؤمنین علی ابن طالب، فاطمہ اور ان کے بیٹے ہیں۔ وما کان تخصیصهم بذلك منه الا عن امر الہی، یہ قابل توجہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا ان کو آیت تدہیر کو اہل بیت کے ساتھ مخصوص کرنا اور اہل بیت کو صرف انہی میں مخصوص کرنا، یہ امر الہی خدا کے حکم سے ہوا ہے، اور وحی سماوی آسمانی وحی کی وجہ سے یہ ہے۔ والاحادیث فی ھذا الباب کثیرۃ، اور اس باب میں یعنی اس مورد میں بہت سے احادیث ہیں، وبما اوردته منها يعلم قد ان، اور جو احادیث اور روایت موجود اس سے قدعی طور پر یقین ہو جاتا ہے کہ ان المراد باہل البیت فی الآیا، اہل بیت سے مراد آئے تدہیر میں ہم علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہے، فاطمہ اور ان کے فرزندان ہیں رضوان اللہ علیہم، یہ اہل سنت کی بات ہے۔ جناب ابن حجر ہیتمی نے سواعق محرکہ جو جس کی بنیاد ہی اس کا مقصد اور ہدف ہی شیعوں کے خلاف ہے، وہ کتاب وہ کہتے ہیں کہ اکثر المفسرین علی انہا نزلت فی علی والحسن والحسین، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آئے تدہیر علی، حسن اور حسین اور فاطمہ کی شان نازل ہوئی ہے۔ جناب نووی جو شاری ہیں، شرح ہے مسلم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمسنان یعنی پیغمبر اسلام کے ازواج، ان کی پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، یہ اختلافی مسئلہ ہے. اور صحیح مسلم میں جو دو قسم کی روایتیں ہیں، ان میں ایک روایت ازواج کو اہل بیت میں شامل کیا ہے اور ایک میں نفی کی ہے، کہتے ہیں ظاہر یہ تناقض ہیں. اور ان دو تناقض روایات کا جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس روایت میں آیا ہے کہ ازواج اور پیغمبر کی بیویاں امہات مؤمنین اہل بیت، جو آیت تدہیر میں ذکر ہوا ہے، کہا کہ اہل بیت سے ہیں، اس سے مراد وہ اہل بیت مسکونی ہیں. جو پہلے بھی عرض کیا، اہل بیت کے دو قسم کر دیے مسلم نے، جناب محمود آلوسی نے، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں اور محدثین ہیں اور بزرگان اہل سنت میں سے ہیں. ان دونوں نے اہل بیت کی دو قسم کا، ایک بمعنی عام، ایک بمعنی خاص. اور مسلم اسی قدر اشارہ کرتے ہیں جس روایت میں ازواج کو اہل بیت میں شامل کیا، اس سے مراد وہ اہل بیت مسکونی ہیں، اور جس روایت میں نفی کیے ہیں، اس سے مراد وہ اہل بیت ہیں جس کا ذکر آیت تدہیر میں ذکر ہوا ہے، جو حدیث ثقلین کا مصداق ہے. وہ اہل بیت، اس اہل بیت میں ہم آلوسی کہتے ہیں، ہم جناب نووی کہتے ہیں کہ اس اہل بیت، وہ اہل بیت جو حدیث ثقلین میں ذکر ہوا یا آیت تدہیر میں ذکر ہوا ہے، اس میں ازواج شامل نہیں ہیں. عجیب بات ہے، اس پر تھوڑا سا غور اور فکر کرنے چاہیے اور مطالعہ کریں جو لوگ اہل تحقیق ہیں اور حق اور حقیقت کے ماننے والے ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں. جناب آلوسی ایک کوئی خاص معتدل اہل سنت کے عالم نہیں، بلکہ وہ شیعوں کے نسبت بہت تعصب رکھتے ہیں، بلکہ دشمنی کے اظہار کیا ہے بہت سے مقامات پر. ان کا کہنا ہے کہ خود حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے کہ امہات مؤمنین، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں اور اہل بیت میں داخل نہیں ہیں. یہ ایک بات. اور دوسری بات، نہ یہ کہ امہات مؤمنین نے دعویٰ کیا ہے، ادعا کیا کہ ہم اہل بیت میں ہیں، بلکہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ہم اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. جناب ام سلمہ کی یہ روایت جس میں فرماتی ہیں، جب آیت تدہیر نازل ہوئی تو فرفعت الکساء لأدخل معهم، میں نے چادر کو اٹھایا تاکہ میں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں، تو فجذبہ من یدی، پیغمبر نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا. یہ الدر المنصور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 158 کی روایت ہے. پیغمبر نے میرے ہاتھ سے چھین لیا چادر کو اور مجھے داخل کرنے سے منع کیا. جناب عائشہ کا کہنا، یا کہا یہ آیت جب نازل ہوئی تو کہا، یا رسول اللہ انا من اہلک، قال تنح فانک الى خیر، کہا دور ہو جاؤ، یعنی اس چادر کے سا نزدیک نہ آنا، تنح فانک الى خیر، دور ہو جاؤ. اور پیغمبر کی ایک اور بیوی جناب زینب، وہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اادخل معکم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں، تو پیغمبر اسلام فرمایا، فقال رسول اللہ مکانک فانک الى خیر ان شاء اللہ، کہا تو اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس میں داخل نہ ہو، ان شاء اللہ تم خیر پر ہو. اور اہل سنت کی تقریباً 70 روایتیں ہیں جن کو اہل سنت کے مفسرین اور محدثین اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، اور وہاں پر یہ روایت صراحت کے ساتھ آئی ہے. اور پیغمبر نے اسلام نے جب سب کو جمع کیا تو وہاں پر کہا، اللہم ہاؤلاء اہل، پروردگار یہ افراد میرے اہل بیت ہیں. اور اہل بیت کرام کی عظمت یہ ہے کہ یہ اہل سنت کے مختلف کتابوں میں، خصوصا در المنصور نے جناب جلال السیوطی نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام آیت تدہیر نازل ہونے کے بعد کم از کم چھ مہینہ ہر نماز کے وقت اور مسجد میں جانے سے پہلے در اہل بیت پر آ کر اہل بیت کو سلام کیا کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے. ان رسول اللہ کان یمر بباب فاطمہ, کان یمر یعنی ہمیشہ ان کا دستور تھا, ان کا طریقہ تھا, ان کی رفتار یہ تھی. جب بھی آپ بباب فاطمہ, فاطمہ کے دروازے سے گزر جاتے تھے, گزر جاتے کب تک؟ ستت اشہر, چھ مہینے تک. اذا خرج الى الصلاۃ, جب بھی, ان رسول اللہ کان یمر بباب فاطمہ ستت اشہر, اذا خرج الى الصلاۃ یا اہل البیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. چھ مہینے تک پیغمبر کا یہ دستور تھا, صبح شام جب بھی نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ اہل بیت کے در پر, فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو سلام دیا کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ ہم یہاں پر اس آیت میں اہل بیت کی طہارت, اہل بیت کی صداقت اور اہل بیت کی عصمت بیان ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم عصمت کے بارے میں گفتگو کریں گے. پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر معصوم تھے, اور اس معصوم کے جانشین جس سے ہم نے دین لینا ہے وہ بھی معصوم ہونا چاہیے, اور آیت تطہیر بہترین دلیل ہے ائمہ اہل بیت, اہل بیت کرام کی عصمت اور طہارت پر. اور خداوند عالم کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے اور اہل بیت کو سمجھنے, اسلام کو سمجھنے اور قرآنی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اور پیغمبر اسلام نے جس گروہ کی طرف کہا ہے کہ صرف ایک گروہ, ایک ملت, ایک مکتب ہی نجات یافتہ ہے, ہم سب کی دعا ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائے. پروردگارہ ہم پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس نجات یافتہ گروہ میں ہمیں قرار دے, اور قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور آخری زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.